الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس درد پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جب آیت درود پڑھی جائے تو زبانوں کو خاموش رہنا یہ بدبختی ہے اور زبان کو چلا کر درود پاک پڑھنا یہ سعادت مندی ہے. لہذا آیت درود میں نے پڑھی ہے, مل کر درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی. زور سے پڑھنا شرف نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن زبانوں سے کم سے کم ادا کرنا یہ لازم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلیہم دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ, اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عالمی سطح پر تشدد و نفرت کو ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کے باہمی معاملات جن بنیادی خطاؤں کی بنا پر منتشر ہو جاتے ہیں اور اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو جاتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تشدد و نفرتوں کا اپنی سیرت اور اپنے تعلیم کے ذریعے خاتمہ پیش فرمایا. اور وہ چیزیں جو انسانیت کے اندر اتحاد و اتفاق کا دشمن ہے اور جو چیزیں انسانوں میں اتحاد و اتفاق قائم نہیں رہنے دیتی, اس انتشار افتراق اور بد امنی کی جو بنیادی وجہ ہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کلام سے, اپنے عمل سے, اپنی سیرت سے واضح کیا اور اس کا مکمل حل اپنی زندگی مبارکہ میں بھی اور اپنی تعلیم میں بھی مرحمت فرمایا. اس حیثیت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم رنگ و بو کے لیے امن کے سب سے بڑے داعی قرار پائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے بھی, جس طرح کہ میں نے عرض کیا, اور اپنے تعلیمات اور اپنے ارشادات کے ذریعے امن کو واقعی میں نافذ کیا, اور صرف باتوں پر یا جملوں پر یا نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا گیا, بلکہ اپنی عملی جد و جہد اور اپنے تربیتی یافتہ صحابہ کرام کے مکمل تربیت کرنے کے بعد ان ہونہار اور ان خوشبخت صحابہ کرام کی مکمل تربیت کرنے کے بعد اس عالم کے اندر اس کا عملی پریکٹیکلی اور خارجی طور پر اس کی نظیریں آپ نے مہیا فرمائی، اور اسلام اس بات میں بلا چونچرا اور بلا کسی مبالغہ انسانیت کے احساس اور اس کے درد اور محبت کو محسوس کرنے میں اور اس کی تکلیف اور اذیت کو دور کرنے میں تمام دینوں میں سب سے بڑا دین ہے اور اصل دین ہے، جس کی تعلیم بنیادی طور پر ہے۔ یوں تو ہم جوناگڑھ لان کے اندر جو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے منگل کو، تو وہاں پر تو ہم اس موضوع کو مستقل لے کر چل رہے ہیں، قرآنی آیات اور ارشادات اور تمام ادیان کے تقابل کے ساتھ دین مصطفی کا اور نظام مصطفیٰ کی آفاقیت کا اور اس کی ہماگیریت کا، اس کی عالمگیریت کا کیا تصور ہے، کیا حقیقت ہے، اس کو ہم تفصیلی وہاں پر لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن جو آج کل خارجی عالمی معاملات چل رہے ہیں اس پر گفتگو ضروری ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن خطیب کے لیے یہ اخلاقی طور پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ ایشوز کو ڈسکس کرے، وہ یہ نہ ہو کہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کریں اور زمین کے اوپر کیا آ رہا ہے اسے بھول جائے، تو یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جمعہ کا دن جو مسلمانوں کے لیے اجتماع اور ایک یکجہتی کا دن ہے، تو اس وقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں عالمی طور پر مغرب کر رہا ہے، اس میں یہ خطیب پر اور مسلمانوں کے بڑے اجتماعات میں جو ان کے معززین ہیں، جو تلقین پر اور ارشاد کے منصب پر فائز ہیں، ان کی یہ اخلاقی اور منصب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خارجی معاملات پر عوام کو میڈیا یا یہودیوں کے دلال اینکروں کے تبصروں پر نہ چھوڑیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ممبروں کو ان تعلیمات کے ساتھ آباد کریں، اور بتایا جائے کہ جناب موجودہ صورتحال میں جو مغربی اور نصرانی اور یہودی اور صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جو جال بون رہی ہے اور مسلمانوں کی معاشی اور مسلمانوں کی فکری اصل دولت پر جو وہ نقب لگا رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم تبصروں کو کسی چینل پر نہیں کہ 10 سے 11 فلاں کا تبصرہ آئے گا اور 12 سے 1 فلاں کا تبصرہ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب زندگی گزارنے کا دستور کیا ہوتا ہے اور اتنے پریشان حال میں ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ایک پاکستانی کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو ہم ان اینکروں پر اپنے دین اور اسلام اور اپنی عوام کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جمعہ کا دن جو ایک اجتماعی دن ہوتا ہے، تو گزشتہ ہفتے کی تمام ابحاث، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے ملک کی کسی نازک ترین مرحلے کے اعتبار سے ہو، خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ تعلیمات تلقینات جو حضرات صحابہ اہل بیت قرآن و سنت میں جو بیان کی ہے اور آنے والے مراحل میں اور وہ کھڑی ہونے والی مشکلات میں جو حل نبی پاک کی سیرت اور آپ کے فرامین پیش کرتے ہیں، اس کے لیے قوم کی دلجوئی کرے، انہیں مستعد کرے، انہیں تیار کرے، اور ان کے ذہن جو پورے ہفتے میں جو احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں یا احساس محرومی کا شکار ہو چکے ہیں، تو قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے سامنے رکھ کر پھر ان کے لیے ایمان کی اس ایمان کے اس دعوے اور اسلام کی حقیقت کی اس فکر کو تر و تازہ کر دیا جائے۔ یہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہوتا ہے، یہ تلقینات ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ سبجیکٹ پر تیاری کر کے آئے، نہیں جو میں وہی سناؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کرنٹ ایشوز پر وہ نظر رکھے اور روزمرہ کے مسائل پر نظر رکھے تاکہ نوجوانوں کی فکری نظریات کا تحفظ ہو اور مسلمانوں کے سماجی نظریات کا تحفظ ہو، ملک و ریاست کے اعتبار سے بھی کہ ریاست کے ساتھ ایک باشندے کا، ایک فرد کا کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس میں امن و امان کے اعتبار سے، اس میں عدم تشدد کے حوالے سے اور اس میں عدم توازن کے حوالے سے اس کو کتنا اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے، اور امن کو پھیلانے کے لیے اور توازن کو بپا کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری اس پر بحیثیت ایک ریاست کے فرد ہونے کے کیا عائد ہوتی ہے، یہ بھی ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ذکر کرے۔ اس کے علاوہ تو پھر اللہ رب العالمین رحم فرمائے کہ جو تعلیم اور ارشاد کے منصب ہے اگر وہ لوگ ہی تغافل میں پڑ جائیں تو پھر تو قوم کو یہودیوں کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے کہ وہ عام
نیم حجامتے قسم کے یہودیوں کے دلال جو اینکرز میڈیا پر بیٹھے ہیں جو آپ کو احساس محروبی کی طرف لے جاتے ہیں, ان کے حوالے پر چھوڑنا تو یقیناً جو اس منصب پر موجود ہے قیامت کے دن ان لوگوں کی سخت گرفت ہوگی کہ انہوں نے عوام کے لیے دل جوئی اور ان کے احساس محرومی کو ختم کیوں نہ کیا. اور صحابہ کی نظیریں, صحابہ کے واقعات, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اصل پہلو کو سامنے لا کر کیوں نہیں پیش کیا. ایک بات, اسی ضرورت کے تحت یہ میں بات کر رہا ہوں, میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ بھی نہیں ہوں اور نہ میں کسی سیاسی جماعت میں ہوں, لیکن سیاست کو پسند کرتا ہوں, علماء کو سیاست کرنی چاہیے اور سیاست اسلام کا ایک بنیادی شعبہ ہے. اس سے تعطل, اس سے تغافل, اس سے جان چھڑانا یہ قوم کے ساتھ بغاوت ہے, کسی اور پر قوم کو چھوڑ دینا یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں جس طرح کہ میں عرض کیا, لیکن سیاست کے ساتھ محبت کر کے, وہ اسلامی سیاست جو قرآن پیش کرتا ہے, جس کو مسلم شریف کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے, تو یقیناً سیاست سماج بہبود کے مسائل کو حل کرنا اس کا نام ہے. کرپشن کا نام سیاست نہیں ہے, جھوٹ کا نام سیاست نہیں ہے, دغابازیوں کا نام سیاست نہیں ہے. سیاست کا معنی ہے کہ انسان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے فکری اور عملی اعتبار سے جو اسلام ایک نظام پیش کرتا ہے بہبود کی صلح کے لیے, معاشرے کی صلح کے لیے, تہذیب کی صلح کے لیے, گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر مسجد تک امن و امان اور عدم تشدد کا جو نظریہ نبی پاک کی سیرت پیش کرتی ہے وہ سیاست اصلی ہے. اس پر ایک امام کو بھی مستعد ہونا چاہیے, ایک مقتدی کو بھی ہونا چاہیے. تو سیاست اسلام کا بنیادی شعبہ ہے, اس سے کبھی جان نہیں چھڑائی جا سکتی. ہاں, اگر سارا تالاب گندا ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے رہے, جو خرابیاں داخل ہو گئی ہیں اس کی ہم ضرور مذمت کریں گے, لیکن حضرت عمر کی سیاست کی بات ہم ضرور کریں گے. ہم فتح مکہ کا وہ سیاسی منشور ضرور پیش کریں گے, ہم میثاق مدینہ کا, سیاست مصطفیٰ کا سب سے بڑا دستور ہم ضرور پیش کریں گے. کربلا کے اندر سید امام حسین رضی اللہ تعالی نے سیاست شریعہ کے ساتھ رہ کر امت کو مشتبہ اور ایک وقت کی یزیز سے بچانے کے لیے جو عملی اور ایمانی اور سیاست شریعہ کو مشتمل کر کے میدان کربلا میں جو فکریں پیش کی ہے اس کو ہم ضرور پیش کریں گے. تو سیاست سے تو انسان مسلمان کا سب سے گہرا تعلق ہے, کیونکہ عبادات آپ کی مسجدوں کے اندر ہے, سیاست آپ کی معاشرت کے اندر ہے, آپ کی گلی کوچوں کے اندر موجود ہے. تو لہذا سیاست نظم زندگی کا نام ہے, سیاست زندگی کے گزران کا نام ہے, فلاح و بہبود کا نام ہے, اور معاشرے کے اندر معاشی طور پر, سماجی طور پر جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس کو سماجی طور پر دور کر کے, نسل اور رنگ کے فرق کو ختم کر کے, انسان کو انسان سمجھ کر اس کی خدمت کرنے کا نام سیاست ہے. اور اس کے ایک نہیں کروڑ ہا باپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کشادہ ہیں. لہذا اپنا قبلہ ہمیں اس حوالے سے بھی درست کرنا چاہیے کہ موجودہ دور کے اندر اگر سیاست کو, یعنی جھوٹ, فریب, کرپشن اور گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ خیانت اور بددیانتی اور ہر قسم کی غلیظ اور بری بات کو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے, تو نام دینے سے کسی شے کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اسلام نے جو نظریہ سیاست دیا ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے, سیدنا عمر کے سامنے موجود ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر سماجی اعتبار سے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر انسانیت کو جو درجہ دینا ہے, ریاست کے اندر جو اقلیتوں کے مقام ہیں, جو اکثریت کے مقام ہیں, یہ صحابہ کرام علی مردوان نے پیش کی ہے. آج احادیث کے اندر کتاب الجہاد, آج احادیث کے اندر جو کتاب, یعنی جو ابواب موجود ہے, یا ہمارے فقہ کے اندر جہاں عبادات کے ساتھ معاملات موجود ہیں, تو یہ سیاست کا وہ درس ہے, زندگی گزارنے کا درس ہے. امن و امان کی بات, سلامتی کی بات, حسد نہ کرنا, بغض نہ کرنا, ایثار کرنا, قربانی کرنا, یہ سیاست شریعہ کے وہ بنیادی ابواب ہیں جس پر ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین سماج گویا کہ پیدا ہوتا ہے. تو لہذا یہ ممبر ان تمام امور پر گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے, اور جو اس ممبر کے خطیب ہیں یا ارشاد کے منصب پر فائز ہیں تو اپنی آنکھوں کو اگر چرائیں گے تو یقیناً خدا کی خلق پر جو ظلم ہو رہا ہے قیامت کے دن ان کی سخت گرفت ہوگی کہ جناب انہوں نے کرنٹ ایشوز پر گفتگو کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کے ذریعے اس کا صحیح رخ بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی. مسلمانوں میں جو احساس محرومی پیش ہو رہی ہے اور ہر طرف سے جو ایک عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا ان کے اندر پھیلایا جا رہا ہے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے, انہیں فتنہ پرور اور پرتشدد ثابت کرنے کے لیے جو ایک بات کی جا رہی ہے اس اعتبار سے مسلمان کو مکمل طور پر فکری طور پر مستعد اور بیدار موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں قرآن سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس گوشے کو سمجھنا اور بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا ایمان بھی بچے گا، ہمارا عقیدہ بھی بچے گا، اور اس پر فتن سماج کے اندر ہم اسلامی فکروں اور اقدار کو کھڑا کرنے کے لیے یا کم سے کم اپنے گھر میں نافذ کرنے کے لیے ہم مستعد اور تیار ہوں گے. اور میرے دوستو، ہمارے سامنے کم سے کم احساس محرومی نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ قیادت نہیں ہے، یہ ہوگا کہ جناب بظاہر وہ نظام نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اسلام نے وہ نظام پیش کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر اگر نظر نہیں آ رہا تو ہم انفرادی طور پر چھوڑ دیں، نہیں. اگر اجتماعی طور پر نظر نہیں آ رہا تو اسلام نے اجتماع کی اصلاح کی بھی بات کی ہے اور فرد واحد کی اصلاح کی بھی بات کی ہے. تو لہذا اگر اجتماعی طور پر ہماری بدقسمتی ہے اور شوم نصیبی ہے کہ آج ہمارے سامنے وہ دور اور عالمگیر اور ہماگیر اعتبار سے نظام مصطفیٰ کی وہ اقداریں نظر نہیں آ رہی، لیکن مسلمان کو جس طرح قرآن، دین، حضور کی تعلیم اجتماعی طور پر ریاست کے حکم بیان کرتا ہے، اسی طرح فرد کی اصلاح کی بات کرتا ہے، تو ہم فرد طور فردن بھی اپنی ذات پر بھی انفرادن بھی اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں. اور یقیناً ہر بندہ اگر ہم میں سے عہد کرے کہ ہم اسلام کی سیاست شریعہ جو پڑوسی کے آداب ہیں، اس سے بڑا نظام سیاست کیا ہوگا؟ فرمایا جو راستے سے گزرنے والے تکلیف دہ شے کو دور کر دے گا، رب کریم اسے جنت عطا فرمائے. صرف راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کر دینے سے گویا کہ اگر جنت مل جائے تو اس سے بہترین نظام کیا ہے کہ جس پر اتنی سی نیکی، اتنی سی بھلائی پر گویا کہ اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے. تو جہاں پر سماجی اقدار کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو نہ ختم ہونے والا اجر بھی اس پر عطا فرمایا، جو قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اسی کے ساتھ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ہم انہیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے جو حساب میں نہیں آ سکتا، جو کتاب میں نہیں آ سکتا. اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو تفسیر عزیز شریف میں نقل کیا. میں رات اس تفسیر کو دیکھ رہا تھا تو آپ نے شاہ فرمایا کہ مومنین، مسلمان جو سماجی طور پر، یعنی مسجدوں میں تو آپ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو مسجد سے نظریہ لے جائے تو سماج کے اندر بھی ایک نیک فرد ہو کر ثابت ہو، دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ غیر ممنون، یعنی ہم اسے بے حد و بے حساب و بے کتاب اور شمار حد شمار میں نہ آنے والا اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. اس کی تفصیل حدیث میں ایک آتی ہے کہ باقاعدہ رب کریم کی جانب سے دو فرشتے اس کی قبر متعین کر دیے جاتے ہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ اس کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے اور ثواب سارا میت کو ملتا رہے. اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح، ہم ان کے لیے ایسا اجر رکھیں گے جو حد حساب میں نہیں آ سکتا. یعنی قیامت کے دن جب وہ بیدار ہو کر کھڑا ہوگا تو اس کے انعامات اور اس کے ذخیرہ نیکی کے اندر اتنے اجر و انعام ہوں گے کہ وہ حیران و شزدر رہ جائے گا کہ یہ تمام چیزیں میرے لیے داخل حسنات کیسے ہو گئے اور میرے لیے اجر و انعام کا باعث کیسے ہو گئے. تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ تیری قبر پر بیٹھ کر تیرے استغفار کرتے تھے، وہ تیری قبر پر بیٹھ کر رب کریم کی تسبیحات پڑھتے تھے، استغفار کی وجہ سے ہم نے تیرے استغفار انہوں نے کیا، تیرے لیے کیا، اور ہم نے انہیں بٹھایا تھا، ہم نے اس کے صدقے تیرے گناہ معاف کیے ہیں. اور تسبیحات یہ پڑھتے تھے ہماری رضا کے لیے، پڑھتے تیری طرف سے تھے، تو لہذا پڑھتے یہ تھے، اجر ہم نے تجھے عطا فرمایا. لہذا یہ اہل ایمان کے لیے یہ پورا ایک دستور ہے. تو لہذا ہمیں عملی طور پر بھی آج جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات چل پڑے ہیں کہ ہر طرف سے احساس محرومی، تو ہمیں مسلمان ہونے پر احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے حوالے سے اگر مغرب شور کرے داڑھی رکھنے والوں پر، امامہ باندھنے والوں پر اور دین کے پابندوں پر، تو پھر ہمیں اس میں احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی دہشت گردی، انہی کے دلال، انہی کے پرموٹ اور سپورٹ، ان کے سپورٹر تو وہی لوگ ہیں کہ جو آج ہمارے ماحول کے اندر داڑھی اور پگڑی کے اندر چھوڑ کر ان سے دہشت گردی کے ایسے کام کرائے جاتے ہیں جس پر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کیونکہ مغرب خائف ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ براہ راست حملہ کرنے میں افغانستان میں جو اسے ذلت ملی ہے اس کے سامنے ہے، عراق کے اندر جو وہ ذلیل ہو رہا ہے اس کے سامنے، اور انشاءاللہ شام کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا. تو یقیناً جس طرح اس کو جکڑا جا رہا ہے تو براہ راست مسلمانوں پر ہدف بنانا اس میں تو وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کو عالمی طور پر بدنام کرنے کے لیے، ان کی صف اتحاد میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، ان کے شرازہ اتحاد کو پراگندا کرنے کے لیے جو اس قسم کے انہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا ہے، تو ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے، ان کی نفی کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور سامنے مکھی آ جائے تو کھانا نہیں چھوڑتے، یا ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹ دیتے بلکہ اس سے جان چھڑاتے ہیں. تو اسلام کا ایک دستور جو حسین چہرہ ہے ہمیں اس کے ساتھ مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعویٰ نہیں بلکہ ایک آدمی عام سطح پر بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھے تو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے صلح اور امن کی جو تہذیب پیش کی ہے وہ محمد عربی نے پیش کی ہے اور ان کے غلام سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی ہے. یہ ساری تاریخی دستاویزات گویا کہ موجود ہیں. لہذا پہلی بات تو گوروں کے تبصروں پر آپ کو کان کم دھرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ایک معمہ اور ایک ذہن سازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. وہی طالبان جو چند دن پہلے دشمن ہوتے پھر نیک ہو جاتے ہیں. میں گزشتہ سال ایک سفر میں نے کیا، وہاں پر گورا مجھ سے پوچھنے لگا تم طالبان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو میں نے کہا دوستی تو تم دوبارہ کرنا شروع کر رہے ہو، جب تم خود اس سے دوستی کرنا شروع کر رہے ہو تو ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا کہتے ہو. تو ایک ذہن سازی کر کے باقاعدہ قوم کو کسی خاص طبقے سے منتشر کیا جاتا ہے اور اس قوم اس طبقے سے خاص کام لیا جاتا ہے. وہی طبقہ اگر پاکستان سے نکل کر لیبیا چلا جائے تو کرنل قذافی رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف کام لینے کے لیے اس طبقے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ طبقہ اگر وزیرستان کے اندر ہوتا ہے تو ظالم و دہشت گرد ہوتا ہے، اور وہی طبقہ اگر لیبیا کے اندر چلا جاتا ہے تو امریکہ کا یار بن جاتا ہے. تو لہذا ہمیں ایسے تبصروں پر بڑے ہوش مندی کے ساتھ کام رہنا چاہیے، اور ہمیں ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے دوست مخلص اور خیرخواہ ہونا چاہیے، چاہے وہ افغانستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ عراق کا مسلمان ہو، چاہے وہ شام کا مسلمان ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ برطانیہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو. ہمیں اس حدیث پر مکمل طور پر اترنا چاہیے کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی مانند ہے، کہ جسم میں اگر کہیں پر بھی اذیت پہنچتی ہے تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو ہمیں مسلمانوں سے محبت ان کے ایمان اور مسلمان ہونے کے حوالے سے کرنی چاہیے، جبکہ اسلام تو انسانیت کے حوالے سے اور وسیع مفہوم عطا فرماتا ہے کہ اگر بے قصور لوگوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے، تو پھر اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون ہے، کس طبقے سے ہے، تو پھر اس چیز کو چھوڑ کر انسانیت کے درد اور اس کی خیرخواہی کی بات کو لینا چاہیے. لہذا وقت میرا مکمل ہو گیا. یوں تو ہم نے جوناگڑھ لان کے اندر اسی موضوع کو کنٹینیو کیا ہے، اور شاید 9 تاریخ کو میں حرم شریف کے سفر کی طرف چلا جاؤں، اور 4 نومبر کو انشاءاللہ میری واپسی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ فوراً ہم دوبارہ اسی فصل کی دوسری ایک نشست وہاں پر کریں گے. اگر آپ ذہن رکھتے ہیں اس مزاج کو سمجھنے کے لیے تو ہماری کتابوں کے اندر، ہماری تاریخ کے اندر جو واقعی طور پر اسلام کا خوبصورت چہرہ موجود ہے، اس دور میں ضروری ہے کہ اگر یاد بھی ہے تو پھر بھی اس کی تجدید کی جائے، اس کی تازگی کی جائے، کثرت سے تلاوت قرآن کیا جائے، کثرت سے صحابہ اکرام کے احوال پڑھے جائیں، کثرت سے ان کے ساتھ تمسک اور تعلق کی باتیں کی جائے. اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی تو یہی نظریہ بچائے گا، کثرت سے تلاوت پاک، دینی مجالس میں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، صحابہ اکرام اہل بیت حضرات اولیاء کی محبت کے ساتھ جڑ جانا، یہی وہ چیز ہے. اگر اس میں ذرا بھی ڈھیل ڈھال پیدا ہوئی تو ہم اس طرف خدا نہ کرے بہ کر چلے جائیں گے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ایک ریلا ایک سیلاب گزر رہا ہے تو کنارے پر اگر کوئی ایسی شے ہمیں مل جاتی ہے کہ جس کو ہم سارا لے کر اس بہتے ہوئے وقتی سیلاب میں اپنے آپ کو اور اپنے سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو بچا سکیں، کہ جب یہ سیلاب گزر گیا تو پھر اسی میدان کے اندر ہم تنہا ہوں گے، اور وہ یقیناً سہارا جو ہے وہ قرآن سے تعلق کا ہے، نبی کی محبت سے تعلق کا ہے، صحابہ کی عظمت کو قبول کرنے کے حوالے سے ہے، اہل بیت سے پیار کرنے کے حوالے سے، اور اولیاء کے پیغام اور مشن کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے. لہذا ہمیں اس میں نظریاتی بننا پڑے گا، اس میں ہمیں یکسوئی رکھنی پڑے گی، اور اس میں ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. ایک بات آخر میں، ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تاکہ یہ بات یعنی سماجی اعتبار سے خلق خداوندی کی خدمات کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات یا صحابہ کی خدمات پر بات کیا جائے تو برسا برس گزر جائیں لیکن اس کی تفصیلات ختم نہیں ہو سکتی. شام کی سرزمین آج بھی گواہی دیتی ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور پر جب نصرانیوں پر سیدنا فاروق اعظم نے 8 سال تک شام کے اس علاقے پر حکومت کی اور پھر دوسرے علاقے کی کمک سنبھالنے کے لیے 8 سال کے بعد جب فوج کو دوبارہ شام سے مرکز مدینہ کی طرف طلب فرمایا اور اسلامی فوجیں اور اسلامی جرنیل اور سپاہی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی کال پر دوبارہ مدینے آ رہے تھے اور شام کے حدود کو خالی کر رہے تھے اور اپنے ساز و سامان کو باندھ کر اپنی بقیہ جات کو جمع کر کے جب نکل رہے تھے تو تاریخ آج بھی یہ کہتی ہے کہ وہی نصرانی خون کے آنسو رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, تمہارے بغیر تو ہمارا کوئی محافظ نہیں, کیونکہ ہم میں سے جو بھی کوئی محافظ بنا تو اس نے ہمارے گھر کی عزتوں کو پامال کیا, ہمارے باہر کی عزتوں کو پامال کیا. لیکن اے عرب کے خوش بخت اور اے روشن چہرے والوں, تم نے بتایا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, امن کیا ہوتا ہے, احساس ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور اقدار و رعایا کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور اس وقت تاریخ آج بھی اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ جب شام کی سرحدوں کو اسلامی لشکر چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا تو نصرانی ایک سرحد تک جا کر انہیں رخصت کرتے ہوئے آسمان پر اپنی کتاب انجیل کو اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں یہ حق حاصل ہوا, کبھی ہم میں یہ جرت ہوئی, کبھی ہم میں اتنی طاقت آئی کہ ہم اپنے شام کی ریاست کے لیے کسی کو حاکم متعین کرے تو کسی نصرانی کو نہیں بلکہ عرب کے مسلمان کو متعین کرے. آج بھی تاریخ الحمدللہ اس بات کو ذکر کر رہی ہے. تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو مطمع نظر اور موضوع فکر بناتے ہوئے حضور سے اپنی زندگی کو حاصل کریں. ایک موضوع دے کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ عظمت و مقام کے مختلف پہلو رکھتی ہے. سرکار کی شخصیت مبارکہ عظمت کے اعتبار سے مختلف پہلو رکھتی ہے. ایک آپ کی سب سے بڑی عظمت جو آپ کی ذات مبارکہ کا عظیم پہلو ہے وہ بحیثیت نبی ہونے کے, اس کو تو اس کے کمال کو تو کوئی نہیں جان سکتا, اس لیے کہ جو بڑا ہو وہ چھوٹے کے کمال کو جانتا ہے. تو سارے نبی بھی مل کر محال عقلی حضور کے مقام کو نہیں جان سکتے, آپ کو جس رب نے بنایا ہے وہی آپ کے کمال کو. اس لیے ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یا اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف کر لیکن تیرے حبیب کے کمال ہم جانتے کب ہیں, کب اس کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے حبیب کی تعریف کریں. تو مولا تو نے ہمیں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے ایمان والو تم میرے محبوب کی تعریف کرو, تو تعریف کرنے کے لیے اس کی ساری شانوں کو جاننا ضروری ہے. تو ہم کم مصطفیٰ کی ساری شانوں اور عظمتوں کو جانتے ہیں, مولا تو جانتا ہے, لہذا درود ہم نہیں بھیجیں گے, اللہم صلی علی, یا اللہ تو درود بھیج, تو تعریف کر مصطفیٰ کریم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کہ کئی گوشے ہیں جس طرح کے میں نے کیا, اور ایک سب سے بڑا اور امتیازی مقام جو ہے بحیثیت نبی ہونے کے, اور ایک امتیازی مقام بحیثیت انسان ہونے کے. یہ دو پہلو ہیں. تو بحیثیت نبی ہونے کے اس پر تو طویل گفتگو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, بحیثیت انسان اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف اور بشر میں افضل البشر خیر البشر بے اعتبار انسان کے, اور انسان میں بھی پھر دو جہتیں بن جاتی ہیں. جیسا آپ کی عظمت کی بنیادی طور پر دو جہتیں ہیں, ایک جہت بحیثیت نبی ہونا اور ایک جہت بحیثیت انسان ہونا. پھر انسان کے اعتبار سے دو جہتیں ہو جاتی ہیں, ایک جہت باعتبار انسان کے وہ کہ جس کی روحانیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور ایک بحیثیت انسان کے وہ جہت کہ جیسے عام لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ایسے آپ کے بھی معاملات رہے ہیں. تو یہ گویا کہ یہ وہ تفہیم ہے, یہ وہ سمجھ ہے ذات مصطفیٰ سے آج درس لینے کی. تو لہذا یہ پورا ایک چیپٹر, پورا ایک موضوع بنتا ہے, پورا ایک سبجیکٹ بنتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو بحیثیت نبی کے اور بحیثیت انسان کے, اور بحیثیت انسان کے دو گوشے کہ انسانوں میں رہ کر بھی صحابہ سے کہا ایوکم مثلی, کون ہے تم میں مجھ جیسا, اور پھر بحیثیت انسانوں میں رہ کر بھی انسانوں کو اتنی تمیز دی کہ لہسن جب کھا لیا, لہسن جب کھانے میں آیا تو حضور نے تناول نہیں فرمایا, اور حضرت ابو ایوب انصاری روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کھانا مختصر تناول فرمایا اور باقی بھیج دیا. سرکار نے فرمایا اس میں لہسن تھا, اور میں جانتا ہوں تم اہل عرب لہسن کو بڑا پسند کرتے ہو. تو اب آپ دیکھیے حضور بحیثیت نبی اور بحیثیت انسان وہ درجے ہیں، لیکن عام معاملات میں جو رہنمائی ہے اس پر آج کے دور میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے مرتبہ روحانیت کے اعتبار سے لحسن کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن تمہاری ضرورت اور ذوق کے اعتبار سے اس کی اجازت بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو انسان کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں یہ حضور پر خود طاری ہوئے۔ سرکار نے خود نکاح فرمائے، آپ کی خود اولادیں ہوئیں، آپ کی اولادیں بچپن میں انتقال کر گئی، وہ جذبات ایک باپ میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ جذبات آپ میں پیدا ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر کے جو جذبات اور جو قرینے دل میں پیدا ہوتے وہ آپ کے ہوئے۔ آپ کے ازواج نے آپ کے ساتھ وہ معاملات فرمائے جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے خواہش اور طلب ہوتی ہے، یہ معاملات ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان کے ان معاملات میں ایک قائد ہونے کے، ایک لیڈر ہونے کے، ایک پڑوسی ہونے کے، ایک رہبر ہونے کے، ایک پیر ہونے کے، ایک معلم ہونے کے، انسانیت کے اس شعبے میں تمام معاملات مہیا فرمائے ہیں۔ دور کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان درجات کے ساتھ بحیثیت انسانی اور انسان میں روحانی نہیں بلکہ وہ معاملات جو عام لوگوں کے ساتھ حضور نے خود اپنے اوپر طاری فرمائے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے اندر سے احساس محرومی کو دور کیجیے اور اپنے آپ کو مستعد و توانا کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام دیا ہے ساری انسانیت مل کر ایسا نظام نہیں دے سکتی اور ایسے معاملات کو رکھ نہیں سکتی۔ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں اس پر طاری فرمائی اور یہاں تک کہ فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور انتہائی ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، جبکہ یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وہ پارسا باندھی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حضور نے وہ مرتبہ بتایا کہ عدل کرنے میں جو چیزیں جانبداری کو پیدا کرتی ہے محمد رسول اللہ کو خدا نے اس سے بھی بری کر دیا ہے۔ فرمایا اگر برفرض یہ سمجھو کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے تو جس طرح اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس طرح فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بطور برسبیل تنزل ایک مثال ہے اور یہ حضور نے اپنے عادل کے فیصلے پر ایک نظیر پیش فرمائی ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے جس میں اپنے اور غیروں کے لیے ایک ہی حقوق رکھے گئے، اندر اور باہر والوں کے لیے ایک ہی حقوق رکھے گئے۔ اور آخر میں پھر آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ گزشتہ جمعے میں آپ نے ہماری کال پر لبیک یا رسول اللہ پورا امن ریلی، جس کو آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا، میڈیا پر بھی دیکھا، اور کچھ فتنہ پرور قسم کے پولیس کے ادارے کے شیطان طبیعت رکھنے والے لوگوں کی شرارتیں تھیں، لیکن الحمدللہ اہل محبت کے طبقے نے بتا دیا کہ ہم پورا من ہیں، اور پورا من انداز میں اس ریلی کو نکالا گیا۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کی قیادت کی اور آپ تمام حضرات تقریباً اس میں شریک تھے، اور آپ نے دیکھا کس پورا من انداز میں جمع ہوا گیا۔ جس روڈ پر پروگرام ہو رہا ہے تو پیچھے ریگل چوک کی ساری دکانیں کھلی ہوئی ہے، اس سڑک پر بھی کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جس کو جو ضرورت جس دکان کے ساتھ تھی اس نے خرید و فروخت کے معاملات کیے، جس کو ضرورت نہیں تھی تو دکان کے منہ سے پورا سمندر لوگوں کا درود پڑتا ہوا گزر رہا تھا، جنہوں نے پورا امن انداز کے اندر اس چیز کو کر کے دکھایا۔ اور میں بےحد مشکور ہوں اپنے تمام نمازی حضرات کا، ان تمام بزرگوں کا کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ملایا، جو یقیناً ریلی کے ان تمام اخراجات کے اندر آپ کے لیے آپ کے دیے ہوئے معاملات میں بہترین مصرف بنا۔ مفتی صاحب نے مجھے خاص طور پر کہا کہ آپ ممبر پر اس چیز کا شکریہ ادا کریں گے، میں مفتی صاحب کی جانب سے بھی آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اس مقدس کام کے لیے کسی خارجی اور کسی داخلی سازش میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا، بلکہ مطمع نظر حضور کی محبت اور پیغام حق اور اپنے جانب سے ایک ایمانی احتجاج اور ایمانی عقیدے اور نظریے اور اس کی نظیر کو ریکارڈ کرانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا اور اپنے مال کو بھی پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس نے اس میں یہ حصہ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا فرمائے، اور یقیناً جن حضرات نے اس کو اہتمام کرنے میں ہمارا ساتھ دیا اللہ رب العالمین انہیں بھی دائمی طور پر مستعید فرمائے، اور ہمیں پرچم اسلام ترے متحد کرے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان احساس اور گنبد خضرا کے ساتھ والہانہ اور دیوانگی کی حد تک عقیدت و تعلق اور تمسک عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔